أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. آمين يا رب العالمين. سورة بقرة اور اس کے بعد سورة آل عمران اور اب یہ تیسری سورة سورة نساء، یہ تینوں سورتیں مدنی سورتیں، بلکہ اس کے بعد جو چوتھی سورت سورہ مائدہ ہے وہ بھی مدنی ہے. تو مسلسل سوا چھ پارے جو ہیں وہ مدنی سورتوں پر مشتمل ہیں، اس کے بعد مکی سورت آئے گی. سورہ نساء میں خاص طور پر معاشرتی اصلاحات کے حوالے سے بہت اہم ہدایات ہیں، گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے. اب ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، اس سے پہلے جو معاشرہ تھا اس میں ہر نوع کی بے انصافی تھی، معاشی بھی، عورتوں کے ساتھ بھی جو ہے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یتیموں کے ساتھ جو ہے ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ہر نوع کی خرابی تھی. اب ہر شعبے کی اصلاح کی طرف توجہ اور اس کے لیے اصول دیے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے، بچو اس کی نافرمانی سے. الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ کہ جس نے پیدا کیا تم سب کو ایک جان سے. وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے پھیلا دیے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں. آج انسان کی جو آبادی ہے اس وقت 7 ارب سے تجاوز کر چکی ہے. یہ سب اسی ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہیں، آدم اور حوا. اور یہ 7 ارب تو وہ ہیں جو زمین کے اوپر ہیں، اور جو پیوند خاک ہو چکے ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں. تو یہ خلاقی کس کی ہے؟ اصل میں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان خود بخود پیدا نہیں ہو گیا. یہ تخلیق کوئی بے مقصد تخلیق نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی کچھ چیزیں وجود میں آ گئی ہیں اور کاز افیکٹ ایک ریلیشن ہے، اس سے پوری کائنات چل رہی ہے. نہیں، ایک خالق ہے، اس نے ایک مقصد کے تحت تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس کی خلاقی کا یہ عالم ہے کہ اس نے انسان جیسی مخلوق بنائی اور ایک جوڑے سے اب اس نے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. اور اسی نے ایک مقصد بھی بیان کیا ہے انسان کا اس دنیا میں آنے کا، وہ امتحان ہے. اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے تقوی ضروری ہے. تقوی نہیں ہوگا تو پھر کامیابی بہت مشکل ہے. یہ ہے پہلی آیت کا حاصل. وَاتَّقُوا اللَّهَ، دو مرتبہ اس میں تقوی کی تاکید ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس رب کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ کا، اس کی نافرمانی سے بچو جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اور رحمی رشتوں کا بھی خاص لحاظ رکھو، رحمی رشتوں کے معاملے میں محتاط رہو، ان کی حق تلفی سے بچتے رہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے تم عمل کیسے کرتے ہو. وآتوا الیتامى اموالہم، معاشرے کا جو سب سے کمزور پہلو ہو سکتا تھا اور کمزور طبقہ وہ یتیموں کا، وہاں سے بات شروع ہوئی. وآتوا الیتامى اموالہم، یتیموں کو ان کے اموال دے ڈالو. یعنی جب وہ، تفسیر آگے آ جائے گی کہ ان کے مال، یتیموں کا مال بھی ہوتا ہے، وہ یتیموں کے جو والد ہیں، جو کسی کی تحویل میں یتیم ہیں، ظاہر بات ہے ان کے باپ نے کچھ وراثت چھوڑی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ یتیم کا مال ہے، وہ بھی اس کی کفالت میں آ جاتا ہے، وہ بھی اس کا کسٹوڈین بنتا ہے. تو اس کے حوالے سے خاص طور پر کہا گیا کہ وہ مال تم نے انہی کو واپس لوٹانا ہے، وہ انہی کا حق ہے. ولا تتبدر الخبیث بالطیب، اور اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز کے ساتھ مت ملاؤ. بعض اوقات ضرورت ہوتی تھی کہ یہ بھی کاروبار کر رہے ہیں، ان کا مال بھی شامل کر لیا، اب اس کے اندر ڈنڈی مار رہے ہیں اور زیادہ منافع اپنی طرف شو کیا جا رہا ہے، جو بھی مختلف طریقے ہو سکتے تھے اس کے اندر ناانصافی کے، ان سب کو گویا کہ ان کا اپنا ردی مال ان کے اچھے مال کے ساتھ ملا کر گڑبڑ نہ کرو. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مال میں ملا کر. انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. ظاہر ہے کہ یتیموں کو، یتیم خود تو نہیں چیک لگا سکتا اور وہ کہہ سکتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، وہ بےچارے تو چھوٹے ہیں ابھی، لہذا اس کو پورا اختیار ہے، وہ جیسے چاہے مال استعمال کر رہا ہے اور جیسے چاہے شو کر رہا ہے، نقصان سارا ان کے کھاتے میں ڈال رہا ہو، فائدہ سارا اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہو، سب کچھ کر سکتا ہے. لہذا یہاں پر وارن کر دیا گیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لو ان میں سے جو تمہیں اچھی لگیں عورتوں میں سے، مثنی وثلاث ورباع، دو دو، تین تین اور چار چار. اس کا پس منظر بھی یہ تھا کہ کسی شخص کے زیر کفالت یتیم بچیاں بھی ہیں، اس معاشرے میں تعدد ازدواج کا ایک عام دستور تھا، بلکہ اپر لمٹ ہی کوئی نہیں تھی، دس دس بیس بیس شادیاں صاحب حیثیت ہوتا تھا تو وہ کر رہے ہیں. اور چنانچہ وہ کیا کرتا تھا، وہ شخص کفیل کے یتیم بچیوں کی وراثت کو ہڑپ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے اس سے شادی کر لو. اب وہ یتیم ہیں، ان کا لیے کوئی ان باہر ان کے والدین نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں جو ان سے پکڑ دھکڑ ہو سکے، کوئی باس پوس کر سکے. اب جیسے چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو، ان کے حقوق دو یا نہ دو، یتیم ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی. تو اگر تم نکاح کر کے ان کا حق ادا نہیں کر سکو گے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو کیا کرو، دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں، دو دو یا تین تین چار چار تک نکاح کر سکتے ہو، بجائے اس کے کہ ان یتیم بچیوں کو نکاح میں لا کر ان کے حقوق جو ہیں وہ غصب کرو. بہتر یہ ہے کہ ان کو چھوڑ کر دوسری مسلمان خواتین سے جو تمہیں پسند ہوں، ظاہر بات ہے کہ مرد کو دیا گیا ہے اختیار، چار چار شادیوں تک کی اجازت ہے، اور یہ اصل میں لمٹ کیا گیا، ورنہ کوئی لمٹ تھی نہیں، یہ میکسیمم لمٹ ہے جو اب لگا دی گئی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زیادہ بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو. او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا وہ کہ جن کے مالک ہوں تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی کنیزیں، جو اس زمانے میں غلام اور کنیز کا کانسیپٹ تھا، اور جو کنیز ہے وہ مالک کی وہ ایک ملکیت ہوتی تھی، ملک یمین، اور وہ اس سے جو ہے تعلق قائم کر سکتا تھا، اس کی اجازت تھی. ذالک ادنی ان لا تعودوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف ہی جھک نہ جاؤ. یہ خواتین کے اب حقوق کی بات ہو رہی ہے، ان میں یتیم بھی ہیں اور دیگر خواتین بھی. وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اور بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر وہ اگر اس میں سے کچھ چھوڑ دیں اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَّرِيًّا، تو پھر تم کھا سکتے ہو اسے بے فکر ہو کر، رچتا پچتا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور جو نا سمجھ ہوں ان کو ان کے حوالے نہ کرو ان کے مال، وہ مال کے جسے اللہ نے تمہارے لیے گزران کا ذریعہ بنایا ہے، جو معیشت کی استحکام کا ذریعہ ہے. یہ نہ ہو کہ جو یتیموں کا مال ہے وہ ابھی چھوٹے ہی بچے ہیں اور انہی کے حوالے کر دیا، بلکہ اس کو ابھی خود احتیاط سے استعمال کرنا ہے امانت سمجھ کر. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، انہیں کھلاؤ اسی میں سے جو ان کا مال ہے، اور پہناؤ بھی اسی میں سے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ، بھلے طریقے سے، جھڑکو مت. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وہ جو آیا ہے سورہ دحا میں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور جانچتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، یعنی بلوغت ہو گئی، اب بالغ ہیں، سمجھدار ہیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم پاؤ ان کے اندر کچھ سمجھ بوجھ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اب ان کے مال ان کو لوٹا دو. جب دیکھو کہ ہاں دنیاوی معاملات میں اب ہوشیار ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، اب ان کی امانت ان کو پہنچا دو. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور نہ کھاؤ ان کے مال زیادہ خرچ کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے اس خدشے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں، کیونکہ اس کی اجازت تھی کہ اگر کوئی شخص غریب ہے، آگے بات آئے گی بھی، اور اس کی کفالت میں کئی یتیم بچے ہیں، تو وہ یتیموں کے مال میں سے اپنی ضرورت کے تحت بھی منیمم لے سکتا ہے، اس لیے کہ بہرحال اس نے ان کی پرورش بھی کرنی ہے، اس کے اپنے ذرائع محدود ہیں، تو وہ لے سکتا ہے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ جلدی جلدی سے سارا مال ہڑپ کر جاؤ اس سے پہلے کہ بڑے ہو جائیں، اور جب بڑے ہو جائیں گے تو واپس کرنا پڑے گا، لہذا اسے پہلے پہلے ہی مکا دو. یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا، اور یہ انسان جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے اور کس انداز سے وہ کام کر رہا ہے. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ ان کے مال زیادہ خرچ کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے اس اندیشے کے تحت کہ یہ بڑے ہو جائیں گے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو خود صاحب حیثیت ہے، غنی ہے، اسے چاہیے کہ وہ بچتا رہے، وہ یتیم کے مال میں سے کوئی خود استعمال نہ کرے، یتیموں کا مال ان پر استعمال کرے لیکن اس میں سے خود کچھ نہ لے. ومن کان فقیرا، اور جو خود محتاج ہو، کفیل ہے یتیموں کا، فل یاکل بالمعروف، تو اس میں سے وہ استعمال کر سکتا ہے مال بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر، بے انصافی نہ کرتے ہوئے. فیضا دفاع تم الیہم اموالہم، اور جب تم لوٹاؤ ان کو ان کے مال، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کی امانت لوٹا رہے ہیں انہیں، فاشہدوا علیہم، تو پھر گواہ بنا لیا کرو اس پر، یعنی وہ بھی اصولی طور پر ہونا چاہیے کہ کچھ گواہ ہوں ان کی موجودگی میں کہ یہ امانت تھی اور اس طریقے سے ہے، اور اب یہ میں ان کے حوالے کر رہا ہوں. وکفا باللہ حسیبا، باقی حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. یہ اصول تو دے دیے ہیں، لیکن جب تک تقویٰ نہیں ہوگا ان پر عمل نہیں ہوگا. انسان کو ڈنڈی مارنے کے 100 طریقے سوچتے ہیں، اور وہ خوب نکالتا ہے راستے اپنے لیے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑ جائیں ان کے والدین، ماں باپ، والاقربون، یا قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ جائیں، ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے وراثت میں. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو چھوڑ جائیں ان کے ماں باپ اور رشتہ دار. مما قل منہ او کثر، وہ وراثت یا ترکہ جو ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، اس میں حصے جو ہیں وہ معین ہیں اللہ کی طرف سے، وہ حصے جو ہیں وہ اگلے رکوع میں آ جائیں گے، وراثت کا پورا قانون اگلے رکوع میں آ رہا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں، موجود ہوں، کچھ اور رشتہ دار بھی اور مسکین بھی، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیم اور مسکین بھی آ جائیں، فَارْزُقُوهُمْ مِنْ، وہ ضرورت مند ہیں، وہ بھی جمع ہو گئے ہیں، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو اب بجائے اس کے کہ ان کو دھتکار دیا جائے، کچھ نہ کچھ آپس میں جو بھی وراثت میں لواحقین ہیں وہ باہم مل کر ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ دے دیں. فرزقوہم من، وقولوا لهم قولا معروفا، اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے جو ہے بھگانے کی بجائے ان سے بھلے انداز سے بات کرو. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے کہ یتیم کو ذرا کنسیڈر کرو، چاہیے کہ ڈریں لوگ کہ اگر وہ چھوڑ مرے اپنے پیچھے کمزور اولاد، تو کتنے فکر مند ہوں گے ان کے بارے میں. یعنی یتیم کا معاملہ کیا ہے، ان کے والدین اللہ کے پاس پہنچ گئے، باپ خاص طور پر جو سرپرست ہے، تو تم یتیم کے ساتھ ایسے سلوک کرو کہ تمہیں خیال ہو کہ اگر تمہارے بچے، تم مر جاؤ اور تمہارے بچے کسی کی زیر کفالت ہوں، تو ان کی کیا کیفیت ہوگی، اور تم ان کے بارے میں کیا سوچو گے. اپنے آپ کو اس مقام پہ کھڑے کر کے دیکھو. فَلْيَتَّقُ اللَّهِ، تو چاہیے کہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کریں بالکل سیدھی اور درست بات. اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر آگ. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ سموچے آگ میں داخل کر بھی دیے جائیں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ وہ رکوع ہے جس میں وراثت کا پورا قانون دے دیا گیا ہے، اور اس قانون کے اندر جو ہے وہ الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی، یوں کہنا چاہیے کہ اجمال ہے اس کے اندر، کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مضامین گویا کہ سمیٹے گئے ہیں. چنانچہ ان کو جب کھولتے ہیں, اس کی جب وضاحت کرتے ہیں, تو پوری ایک کتاب بن جاتی ہے قانون وراثت کے حوالے سے. لیکن یہاں چند آیات میں وہ سارے اصول دے دیے گئے. اہل علم جب اس کو دیکھتے ہیں اور احادیث کی روشنی میں اس کی تشریح کرتے ہیں اور پھر مختلف گوشے وراثت کے حوالے سے سامنے, سب کے سب جو ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں. مکمل ایک قانون ہے, مکمل ایک کتاب ہے. کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے لہذا میں تشریح نہیں کر سکوں گا, ویسے بھی ایک بڑا اسپیشلائز سبجیکٹ ہے. تو کچھ باتیں اصولی طور پر سامنے آ جائیں گی, باقی ہم اس کا تیزی سے ترجمہ کریں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے, وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین, یعنی کوئی شخص مر گیا اور اس کی اولاد ہے, اب اولاد میں کیسے تقسیم ہوگی وراثت. للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کے لیے حصہ ہے دو بیٹیوں کے حصے کے برابر, دگنا ہے بیٹے کا بیٹی کے مقابلے میں, یا بیٹی کے لیے آدھا ہے بیٹے کے مقابلے میں, اس کو جیسے بھی آپ کہہ لیں. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, یعنی ایک اصول یہ ہے, لڑکیوں کے لیے آدھا ہے لڑکے کے مقابلے میں. یہ اصول ایک اہم آ گیا سامنے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, پھر اگر ہوں صرف بیٹیاں دو سے زائد ہوں, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, تو ان کے لیے ہوگا دو تہائی اس کا کہ جو میت نے چھوڑا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, اور اگر ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے, کوئی بیٹا بھی نہیں ہے اور بیٹی بھی نہیں ہے, فَلَهَا النِّصْفُ, تو اس بیٹی کو کل ترکہ نہیں ملے گا, آدھا ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, اب والدین کا بھی حصہ ہے, والدین میں سے ہر ایک کے لیے ہے چھٹا حصہ, مِمَّا تَرَكَ, جس جو کچھ چھوڑا ہے اس نے میت نے وراثت کے طور پر. ان کان لہ ولد, اگر مرنے والے کے اولاد ہے, اولاد ہے تو ماں اور باپ دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا ہر ایک کے لیے. فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ, اور اگر اس مرنے والے کے کوئی اولاد نہیں ہے, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور اس کے وارث جو ہیں وہ والدین ہی ہوں, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, اب ماں کو ملے گا ایک بٹا تین, اور اگر اس فارمولے کو دیکھیں تو باپ کو مل جائے گا دو بٹا تین, کل وراثت وہیں پر تقسیم ہو جائے گی. ایک اصول یہ بھی ہے, نوٹ کیجئے گا, کہ مرنے والے کی اگر اولاد زندہ ہے اور والدین زندہ ہیں, والدین میں سے کوئی ایک یا دو, تو ساری وراثت اسی میں تقسیم ہوگی, دیگر رشتہ داروں تک نہیں پہنچے گی. یہ اصول و فرع ہیں. اصول اصل بنیاد جڑ جو ہے والدین ہیں, اور فرع فروع شاخیں جو ہیں وہ اولاد ہے. تو جب اولاد بھی ہو اور والدین میں سے بھی کوئی ہو تو ساری جائیداد انہی میں اس کی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اور اگر اس کے کئی بھائی ہیں, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو اب ماں کا حصہ ہوگا چھٹا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد کہ جو وصیت کرنے والا کر گیا ہے مرنے والا, یا یہ کہ اس کے ذمے کوئی قرض تھا وہ بھی ادا کرنے کے بعد, تب وراثت تقسیم ہوگی. یعنی سب سے پہلا جو ہے قدم وہ یہ ہے کہ مرنے والے نے کوئی وراثت کوئی اپنی وصیت کی ہے کسی کے حق میں, لیکن وہ وصیت بھی وارثین کے حق میں نہیں کر سکتا, کسی غیر وارث کے حق میں, اور اپنی کل جائیداد کا زیادہ سے زیادہ ایک بٹا تین میں وصیت کر سکتا ہے اپنی وراثت میں. تو اگر وصیت کی ہے تو وہ نکال دیا جائے گا وہ حصہ اس میں سے, اور اگر اس کے ذمے قرض ہے تو وہ بھی اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے ادا کر دیا جائے گا, اب تقسیم ہوگا باقی. آباؤکم و ابناؤکم, تمہارے باپ اور تمہارے اولاد یا بیٹے, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تم نہیں جانتے کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے کے اعتبار سے. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آئے کہ وراثت تو میرے بیٹوں کو اولاد کو ملنے چاہیے, یہ والدین تو کھا پی چکے, ان کے لیے کیا حصہ ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے, اس کو معلوم ہے کون زیادہ حقدار ہے, اور تمہارے اولاد کو ملنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے یا تمہارے والدین کو ملنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے, یہ وہ جانتا ہے. فریضۃً من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا مقرر کردہ ایک فریضہ ہے، حصے مقرر ہے اللہ کی جانب سے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اور تمہارے لیے یعنی مردوں کے لیے ہے نصف حصہ وراثت میں سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں. بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کی جو بھی وراثت ہے اس میں آدھا جو ہے وہ مرد کا حصہ بن جائے گا، بشرطے کہ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ، اگر اس بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے تو. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اس کے کوئی اولاد بھی ہے. فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو پھر تمہیں اس کی وراثت میں سے ایک بٹا چار ملے گا اور باقی اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا. گویا کہ مما ترکنا، جو انہوں نے چھوڑا. من بعد وصیت یوصین بها او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد کہ جو انہوں نے کی ہو یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد. ولہن الربع مما ترکتم، تمہاری بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے اگر تم انتقال کر گئے، ایک شوہر انتقال کر گیا اور بیوی کے لیے چوتھائی حصہ ہے بشرطے کہ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے کوئی اولاد ہو. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر ان کا آٹھواں حصہ ہوگا اس میں جو تم چھوڑ کے جاؤ گے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد کہ جو تم نے کی ہوگی اور قرض کی ادائیگی کے بعد. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی شخص ہے کہ جو مرنے والا جس کی وراثت تقسیم کرنی ہے وہ کلالہ ہے، اور کلالہ کہتے ہیں ایک ایسا شخص کہ جس کے نہ والدین زندہ ہیں نہ اس کے کوئی اولاد ہے، یعنی اصول اور فروع وہ دونوں ہی نہیں ہیں، اب اس کی وراثت کہاں جائے گی. او امرأت ولہ اخ او اخت، یا کوئی ایسی عورت ہے کہ اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے، عورت کا لالہ ہے یعنی اس کے بھی عورت مری ہے، اس کے والدین میں سے بھی کوئی زندہ نہیں، اس کی اولاد میں سے بھی کوئی نہیں ہے، کوئی تھا ہی نہیں یا مر گئے جو بھی ہے نہیں ہے، البتہ اس عورت کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے بھائی اور بہن جو اس کے ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ زیادہ ہوں، دو سے زیادہ ہوں. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ ایک تہائی میں، ایک بٹا تین میں سب شریک ہو جائیں گے، ایک بٹا تین ان میں تقسیم کر دیا جائے گا. من بعد وصیت یوصا بها او دین، پورا کرنے کے بعد اس وصیت کو جو اس نے کی ہے مرنے والے نے، اور قرض ادا کرنے کے بعد. غیر مضار، جو بھی وارثین ہیں ان میں سے کسی کو ضرر اور نقصان نہ پہنچایا جائے، جیسے اللہ نے قانون بنایا اس کے مطابق سب کو حصے دیے جائیں. وصیت من اللہ، یہ تاکید ہے اللہ کی جانب سے. واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا ہے تحمل والا بھی ہے. یہ ہے قانون، جس کو کھولتے ہیں تو پوری کتاب بنتی ہے، اور اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے دارالعلوموں میں، جو پھر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اس کی وراثت آپ کی کیا ہے، کتنے کون کون ہے، اور پھر وہ تقسیم آپ کو بتاتے ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی معین کردہ حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. یدخل جنات تجری من تحتی الانہار، وہ داخل فرمائے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے انہی میں. وذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی. اور اس کی کلید کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی کامل اطاعت. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے. ویتعدی حدودہ، اور جو اللہ نے حدود معین کر دی ان کو پھلانگ جائے، ان کو توڑ ڈالے. یدخلہ نارا، اللہ اسے داخل کرے گا جہنم میں. خالدن فیہا، وہ رہے گا اسی میں ہمیشہ. ولہ عذاب مہین، اس کے لیے بہت ہی اہانت والا عذاب ہے، ذلت کا عذاب ہے. اب اس کے بعد معاشرے کے اندر جنسی جرائم جو بھی ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ابتدائی احکامات آ رہے ہیں. اس زبن میں جو آخری احکامات ہیں وہ سورہ نور میں آئیں گے بعد میں. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو فحش کی مرتکب ہو، بدکاری کرے. فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم، تو گواہ ٹھہراؤ ان پر چار مرد مسلمانوں میں سے. فان شهدوا، تو اگر وہ گواہی دیں. فامسکوهن فی البیوت، تو انہیں گھروں میں بند کر دو، روکو گھروں میں، قید کر دو ایک اعتبار سے، حتی یتوفاہم الموت، یہاں تک کہ اٹھا لے انہیں موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. وہ اور راستہ نکلا بعد میں جب سورہ نور کی آیات نازل ہوئی اور اس میں زانی کی اور زانیہ کی جو سزا ہے وہ معین طور پر سامنے آ گئی، تو پھر اب یہ گویا کہ حکم جو ہے یہ پھر ساقط ہو گیا، اب اس کے مطابق معاملات چلیں گے اور بعد میں شریعت اسی پر چلی. واللذانیاتیانھا منکم، اور جو بھی تم میں سے دو افراد مرد اور عورت بدکاری کریں، فازوہما، اس میں دونوں امکانات ہیں، مرد عورت بھی یا پھر سوڈومی بھی آ سکتی ہے اس میں، وہ بھی فعل قوم لوط، ایسے بھی کوئی جرم کرتا ہے. تو ابتدائی حکم یہ تھا فازوہما، انہیں اذیت دو، ٹارچر کرو انہیں. فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ، تو اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اعراض کرو ان سے، اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا. لیکن یہ بھی ابتدائی احکامات تھے. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ، اب توبہ کے ضمن میں بہت عظیم آیات آ رہی ہیں. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، بے شک ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے کر لیا ہے، ذمے دے لیا ہے، جو کسی غلط کام، برائی کا ارتکاب کرے جہالت میں، نادانی میں، ناسمجھی میں، یا جذبات کی رو میں آ کر. ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوری طور پر توبہ کر لیں، قریب ہی، یعنی اس پہ دیر نہ کریں توبہ کرنے میں. بالکل ایسا ہی جیسے کوئی شخص جا رہا ہو اور کہیں بارش کی وجہ سے سڑک پر پھسلن ہو اور وہ موٹر سائیکل پر ہے، سائیکل پر ہے اور پھسل جائے، تو پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، وہ بعد میں دیکھتا ہے کہاں چوٹ لگی، فوراً اٹھ کے کھڑا ہوگا. پہلے اگر کوئی ٹانگ ٹوٹ نہ گئی ہو کہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو، تو ہر شخص یا کیچڑ میں پھسل گیا ہے تو پہلا کام کرتا ہے کہ وہ ایک دم کھڑا ہوگا. واپ یہ کھڑا ہونا ضروری ہے، اگر گبرائی کا ارتکاب ہو گیا تو یہ نہیں کہ اب وہاں پر اسی گندگی میں پڑے رہو، بلکہ فوراً اٹھ کھڑے ہو، فوری طور پر توبہ کرو، رجوع کرو. ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لیا، یہ تو یقینی طور پر اللہ توبہ قبول فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ صاحب علم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو برائیاں کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں، پھسل گئے ہیں تو پڑے ہوئے وہیں پر. حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اور جب ان کی موت کا وقت آ پہنچے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، موت کے واضح آثار شروع ہو گئے ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ ہم، پروردگار میں اب توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ان کی توبہ اللہ کو قبول کرے گا جو مر گئے حالت کفر میں، ان کی بھی کوئی توبہ نہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اس معاشرے میں اور بھی جو بہت سی خرابیاں تھیں ان کی اصلاح ہو رہی ہے، خاص طور پر فیملی لائف کے حوالے سے. اہل ایمان، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے زبردستی. وہاں پر رواج یہی تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا پوری وراثت پر بھی قابض ہو جاتا تھا، اور جو اس کی سوتیلی مائیں ہیں، اس کے والد نے کئی شادیاں کی ہوئی ہیں، اس وقت تو کوئی لمٹ، اپر لمٹ بھی کوئی طے نہیں تھی، ان کو بھی سمجھتا تھا یہ بھی وراثت کا مال ہے، ان کو بھی یرغمال بنا لینا. یہ جو ہے فرمایا کہ یہ حرکت مت کرو، تم عورتوں کے جو ہے زبردستی وارث مت بن بیٹھو، زبردستی وہ وراثت کا مال نہیں ہے. ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور نہ ہی انہیں روکے رکھو تاکہ تم ان سے لے سکو کچھ جو تم نے ان کو دیا تھا، یعنی تمہارے باپ نے جو ان کو مہر وغیرہ دیا ہے، اب تم ان کو جو ہے یرغمال بنا کر کے وہ واپس کرو تو ورنہ اس وقت تک جو ہے وہ قابو وہ رکھا ہوا ان کو قید میں، اس سے بعد آ جاؤ، یہ طریقہ تھا ان کے ہاں. الا ان یاتین بفاحشت مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا کوئی ارتکاب کرے تو اس کو تو پھر گھر سے نکالنا ہے جیسے کہ بات ہو گئی، یا اس کو بند کرنا ہے. وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ معاشرت برتاؤ کرو بھلے طریقے پر، معروف انداز سے، یعنی ان کو غلاموں کی طرح ٹریٹ نہ کرو. اس معاشرے میں یہ بھی تھا مردانگی کا گویا کہ ایک اظہار اس کا تھا کہ عورتوں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آیا جائے، یہ بھی مرد کی مردانگی کا ایک صفت سمجھی جاتی تھی. تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. فائن کرے تو منہن، اور اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو کسی وجہ سے اپنی بیویوں میں سے کسی کو، فاسا ان تک رہو شیئن، تو اس کا امکان ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرو. ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ نے اس کے اندر کوئی دوسری بڑی خیر رکھ دی ہو، اس کی کوئی عادت کوئی جو ہے وہ تمہیں اچھی نہیں لگی کوئی پہلو، تو بہت سے پہلو ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اچھے ہوں اور وہ تمہیں پسند بھی آئیں، ان پر نگاہ رہنی چاہیے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم بدلنا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، یعنی ایک کو طلاق دے کر دوسری بیوی سے شادی کرنا چاہتے ہو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور پہلی بیوی کو تم ڈھیروں مال دے چکے ہو مہر کے طور پر. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اب اس سے کچھ واپس مت لو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم وہ مال اس سے واپس دو گے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے ظلم اور زیادتی کے ساتھ. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے لے سکتے ہو تم ان سے اپنا مال، دیا ہوا مال واپس. وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جبکہ تم میرے دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو، اب تمہاری مردانگی کیسے گوارا کرتی ہے کہ ان سے اپنا مال بھی واپس لو، تم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکی ہیں تم سے ایک پختہ عہد. نکاح کے موقع پر مہر جو دیا جاتا ہے وہ تو اس کا وہ حق ہے بیوی کا، اور کیسے اس میں سے تم اس کو واپس لو گے. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور نکاح نہ کیا کرو ان سے کہ جن سے نکاح کیا تھا تمہارے باپ نے، یعنی ایک شخص کی کئی بیویاں ہیں، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو اب جو سوتیلی مائیں ہیں اس کے بیٹے کی، بڑے بیٹے کی، تو وہ بعض اوقات ان کو نہ صرف اپنا وراثت کا مال سمجھ کر ان کو روک لیتا تھا بلکہ بعض اوقات ان میں سے کسی سے شادی بھی کر لیتا تھا. اس نکاح کو اپنی سوتیلی ماں سے گویا کہ عربوں میں بھی پسند نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن پھر بھی ایسے واقعات موجود تھے کہ لوگ ایسی گھٹیا حرکت بھی کرتے تھے. اسے نکاح مقت کہتے ہیں، بہت ہی بیزار کن، بہت ناپسندیدہ قسم کا نکاح. تو فرمایا کہ ایسا مت کرو. الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو پیچھے ہو چکا. انہ کان فاحشۃ و مقتا، بے شک یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور سخت بیزار کن بات ہے. وسع سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. یہ وہ اصلاحی گویا کہ احکامات تھے معاشرے کے اندر اس کو اعتدال پر لانے کے حوالے سے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، اب یہ ایک طویل فہرست ہے. محرمات ابدیہ، وہ خواتین جن سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی مرد کا. تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں. وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں. وخالاتکم، تمہاری خالائیں. وبنات الاخ وبنات الاخت، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، رضاعی مائیں. واخواتکم من الرضاعہ، اور رضاعت کے رشتے سے جو تمہاری بہنیں ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور تمہارے زیر تربیت یا زیر کفالت وہ لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، اور تمہاری ان بیویوں سے ہیں کہ جن سے تم مقاربت کر چکے ہو، یعنی کسی شخص نے کسی خاتون سے شادی کی ہے اور اس کے پہلے شوہر سے کوئی بیٹی بھی تھی، وہ بھی ساتھ آئی ہے اور وہ بھی تمہارے گھر میں پل رہی ہے، تو ایسی بیٹی جو ہے جو اگرچہ کسی اور شوہر سے ہے لیکن یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، لیکن اگر تم نے مقاربت نہیں کی، یعنی اس خاتون سے جس کی بیٹی آئی ہے وہ نکاح ہوا تھا، رخصتی بھی نہ ہو سکی کہ طلاق ہو گئی، تو پھر اب اس کی بیٹی سے نکاح جو ہے وہ اس میں رکاوٹ نہیں رہی، اب ان سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، شریعت میں اجازت ہے. فلا جناح علیکم، تو اس میں کوئی تم پر گناہ نہیں. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہاری بیویاں، اور وہ بیویاں جو تمہارے ان بیٹوں کی نسل سے ہیں جو تمہارے اپنے صلب سے ہیں، تمہارے سگے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں، یعنی تمہاری بہو آج کے اصطلاح میں جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں، دو بہنوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مزید اس کی تشریح کی ہے کہ خالہ اور بھانجی کو بھی ایک اکٹھا نہ کیا جائے، یعنی اگر کسی شخص نے کسی خاتون سے شادی کی ہے تو اس کی خالہ وہ بھی اس کے لیے گویا کہ اب حرام ہے، یا اس کی بھانجی وہ بھی حرام ہے، یہ بھی ان کو دو اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہاں ایک کا طلاق دے دی ہے اور یا اس کا انتقال ہو گیا ہے ایک بہن کا، تو پھر دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے. اب یہ معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے حوالے سے اب یہ احکامات آ رہے ہیں. والمحصنات من النساء، اور تم پہ حرام کی گئی ہیں تمام وہ عورتیں کہ جو قید نکاح میں ہیں، کسی اور کے نکاح میں ہیں، تو تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہاں سے انہیں طلاق نہ ہو جائے یا اس شخص کا انتقال نہ ہو جائے جس کے نکاح میں وہ ہے. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے کہ جن کے مالک ہوں تمہارے داہنے ہاتھ، تمہاری کنیزیں، ان کا معاملہ مختلف ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ ہے اللہ کا طے کردہ حکم تمہارے لیے. واحل لکم ما وراء ذلکم، اور حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے تمام خواتین جو ان کے علاوہ ہیں، جو فہرست دے دی گئی ان کے علاوہ، باقی سب کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو. ان تبتغوا باموالکم محسنین، کہ تم ان کو حاصل کرو بیوی کی حیثیت سے اپنے مالوں کے ذریعے، یعنی مہر ادا کرتے ہوئے، جو طریقہ ہے صحیح شادی کا اس کے تقاضوں کو، قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے. محسنین غیر مسافحین، انہیں قید نکاح میں لانا، انہیں گھر میں بسانا مقصود ہو، محض جو ہے وہ مستی نکالنا پیش نظر نہ ہو. فمستمتع تم بھی منہن، تو پھر جن خواتین سے تم نے نکاح کیا اور ان سے تمتع بھی کیا، ان سے مقاربت بھی کی ہے، فاتوہن نوجورہن، تو اب ان کو جو طے شدہ ان کے مہر ہیں وہ ادا کر دیا کرو. فاتوہن اجورہن فریضۃً، جو معین کر دیے گئے مہر طے ہو چکے ہیں وہ ان کو ادا کرو. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور اس میں کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم اس میں راضی ہو جاؤ جس مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضامندی سے جو طے کر لو. بیوی کی اپنی رضامندی سے اگر وہ خود اس مہر کا کچھ حصہ معاف کر دے یا سارا معاف کر دے تو اس کو اختیار ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے، سب کو جاننے والا، کمال حکمت والا. ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو نہ رکھتا ہو طاقت تم میں سے، مالی طور پر طاقت نہ رکھتا ہو نکاح کرنے کی، این کہ المحصنات المؤمنات، کہ وہ آزاد مومنہ سے کسی مسلمان خاتون سے نکاح کرے، یعنی مہر دینا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اور کسی آزاد مسلمان خاتون سے بہرحال نکاح کرے گا تو مہر دیا جانا چاہیے. ہمارے ہاں تو مہر کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور مہر جو ہے وہ ٹرخانے والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ریسپیکٹیبل مہر ہونا چاہیے. اس کے اندر جو ہے وہ بڑے غلط تصورات ہیں بے بنیاد جو ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، اس عورت کے حق کو ہم بالکل ساقط کر دیتے ہیں. جو حق دیا ہوا ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں، جو نہیں دیا ہوا وہ دے دیتے ہیں، اسلام پر نہیں چل رہے ہم. بہرحال وہ کہ بہرحال ایک شخص شادی کرنا چاہتا ہے لیکن آزاد مومنہ خاتون کوئی بھی ہوں ان سے جو ہے نکاح کرنا ہے تو مہر بھی چاہیے، وہ اس کے بس میں نہیں ہے، تو پھر ایک اجازت دی گئی ہے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو جو مومن باندیاں ہوں ان میں سے کسی سے تم نکاح کر سکتے ہو، کسی اور کی باندھی ہے، مومن ہے، لیکن اس بالغ کی اجازت سے تم اس سے نکاح کر سکتے ہو کنیز سے. یہ جو ہے یہ ایک پروویژن رکھی ہے، لیکن اس کو ایکسیپشن کے درجے میں رکھا ہے. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے تمہارے دلوں کی کیفیت، تمہارے ایمان کو. بعضکم من بعض، بہرحال تم ایک دوسرے میں سے ہو، وہ بھی انسان ہیں. فنکحوہن باذن اہلہن، تو پس نکاح کیا کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اس میں مالک کی رضامندی ضروری ہے. وآتوہن اجورہن بالمعروف، ان کو بھی ان کے مہر ادا کرو بھلے طریقے پر. لیکن اب یہ جو لونڈی ہے، کنیز ہے، اس کا مہر اس ایک آزاد خاتون کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوگا، ایک نومینل سا ہوگا. محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اقدان، اور یہ کنیزیں کون ہوں؟ وہ بھی ایسی ہونی چاہیے جو پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں، اور محض مستی نکالنا پخش پیش نظر نہ ہو، اور چھپی دوستی یاری کرنے والی بھی نہ ہوں. فَإِذَا أُحْصِنَّ، اور جب وہ قید نکاح میں آ جائیں. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور پھر اگر وہ کسی فوش کا ارتکاب کریں، وہ جو کنیز ہے، جو باندھی ہے کسی کی. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو اس باندھی کے لیے سزا ہے آزاد عورتوں کے مقابلے میں نصف. یہ اس دور کا خاص معاملہ تھا لونڈی غلاموں کا، اس کے حوالے سے بھی ایک اصول بتا دیا. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ جو اجازت دی گئی کہ کسی باندھی سے بھی نکاح کر لو، فرمایا کہ یہ اجازت اس کے لیے ہے کہ جو گناہ میں پڑنے سے ڈرتا ہو کہ نکاح نہ کروں گا تو گناہ میں نہ پڑ جاؤں، اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے وہ نکاح کر رہا ہے، تو پھر یہ رستہ کھولا گیا. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کر سکو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ ہر بات جو ہے وہ تمہیں خوب کھول کر بتا دے. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور وہ تمہیں رہنمائی دے ان کے راستوں کی جو تم سے پہلے تھے، جو پہلے نیک لوگ تھے انہیں کے راستوں پر تمہیں چلائے. ویتوب علیکم، اور تم پر نظر کرم فرمائے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی عنایات کے ساتھ متوجہ ہو جائے، تم پر نظر کرم فرمائے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ کے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں. اَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم ہٹ جاؤ سیدھے راستے سے، بہت دور جا پڑو سیدھے راستے سے. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور، اس میں خلقی طور پر کچھ کمزوریاں ہیں، کوئی شک نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اب یہ مالی معاملات میں سے ذکر کیا گیا کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، سوائے اس کے کہ تجارت ہو باہمی رضامندی سے تمہارے درمیان. یعنی اس وقت جو سب سے بڑی شے جو ناقابل تصور کہنا چاہیے کہ اسلام میں ہوتے ہوئے کوئی شخص سود کھائے، تو سود کی ممانعت تو آ چکی ہے. البتہ یہ ہے کہ تجارت کے ذریعے تم مال کما سکتے ہو، یہ جائز طریقہ ہے، اور یہ تجارت جو ہے وہ باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے. کسی کی دوسرے کی جو ہے وہ مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کام کرو گے تو یہ بھی ایک ظلم ہے. یہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے، امیکیبلی ہونا چاہیے معاملہ. ولا تقتلوا انفسکم، اور دیکھو اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی انسانی جان کی کبھی بہت احترام ہے، کسی کو قتل نہ کرو. یہ بہت بڑا حق ہے ہر شخص کا کہ وہ زندہ رہے، اور اس حق کو کوئی ختم کرنا چاہے تو اس کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے حق میں بہت مہربان ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جس کسی نے ایسا کیا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے. فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو عن قریب ہم اسے جھونک دیں گے آگ میں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، اگر تم بچتے رہو ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے. یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ جن کو کہا گیا کہ یہ اللہ کو یہ چیزیں بہت ناپسند ہیں، اگر ان سے رکتے رہو گے نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹی غلطیاں چھوٹی برائیاں ہم تم سے دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کریں گے تمہیں بڑے عزت والے مقام میں. لیکن اس کے اندر چھوٹے اور بڑے کیا ہیں؟ انسان سنتوں کا تو بہت اہتمام کر رہا ہے اپنی زندگی میں، لیکن حرام کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ امبیلنس ہے. جو بڑی بڑی چیزیں ہیں پہلے ان سے بچنا بہت ضروری ہے. ہم چھوٹی چیزیں جو ہیں، چھوٹے دین نیکی کے کام، وہ چھوٹے بڑے کوئی بھی ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود معین کر دیے ہیں کہ جو بڑے گناہ ہیں کون سے ہیں، جو جرائم بڑے بڑے کون سے ہیں. ان سے ہم باز نہ آئیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ جی ہم کچھ یہ نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، جا کر عمرہ بھی کر لیتے ہیں، تو یہ ایک غلط تصور ہے، یہ ہمارا اپنا ایک تصور ہے. بڑے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور وہ بڑے گناہ ایک نہیں ہیں، وہ بیسیوں ہیں، اور جس کا اس وقت یہ شیطانیت کے جو مظہر ہیں، اور یعنی اور فحاشی بھی اور سودی نظام بھی، اور تجارت کے اندر تو 100 چیزیں ہیں آج کل. کون سا تجارت کا انداز ہے جو جس کے اندر کامل، جو حرام سے پاک ہو اور ہر 100% حلال ہو؟ ان چیزوں کو لوگ کوئی سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہمیں کاروبار کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے. وہ تو فیزیبلٹی بنتی ہے، اور فیزیبلٹی میں ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس پہ آمدنی کیسے آئے گی زیادہ سے زیادہ، وہ ایک ہی پروویژن ہوتی ہے. باقی فیزیبلٹی نمبر 1 مسلمان کی ہونی چاہیے کہ میں جو کاروبار کرنے چاہ رہا ہوں اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر جو شرائط طے ہیں ان میں سے کوئی شرط خلاف اسلام تو نہیں ہے. یہ سب سے بڑی اہم شے ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کو ہم بالکل نظر انداز کرتے ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ بڑے گناہوں کو اگر تم ان سے بچتے رہو تو پھر چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا، جن کو چھوٹے جو اللہ نے خود چھوٹے کہے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل کرے گا بڑے ہی باعزت مقام میں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور آرزو نہ کیا کرو اس کی جو فضیلت دی ہے اللہ نے جن معاملات میں تم میں سے بعض کو بعض پر. دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں تو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، کوئی کم ہے، کوئی شکل اور صورت کے اعتبار سے، کوئی کسی کو مال زیادہ دے دیا، کوئی غربت میں ہے. اب یہ چیزیں اللہ کی طرف سے مقدر ہیں، اس کے اوپر انسان جو ہے وہ کڑتا رہے دل میں کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا اور دوسرے کو کیوں مل گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اپنا ہی نقصان کرو گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ باتیں ہیں. میں کسی امیر کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہو گیا، غریب کے گھر میں کیوں پیدا ہوا، اسی پر کوئی جو ہے وہ سوگ بناتا رہے. تو یہ کام سارے اللہ کے ہیں. اس میں جو ہے ایک دوسرے سے نکلنے کی کوشش یا ایک دوسرے سے حسد، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا، ہاں مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے. اور قرآن میں جب کسب اور اکتساب کی بات آتی ہے، صرف ایکسیپشن کے سوا جہاں بھی آیا ہے، اس سے مراد ہے خیر نیکی کا کمانا یا برائی کمانا. نیک کام کرو گے اس کا پورا اجر ملے گا. ایک شخص غریب بھی ہے وہ بھی نیکی کا کام کر رہا ہے، بلکہ غریب آدمی اپنے ان حالات میں کوئی خیرات بھی کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کی وجہ سے اس کے انعام کو بڑھا دیں گے. تو جو نیکی کے کام ہیں اور جو آخرت میں کام آنے والے عمل ہیں، ان میں تمہیں بھرپور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ان کی طرف توجہ کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی ہے، نیک یا بد. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. تو اصلا اس آیت کا جو اطلاق ہے وہ نیکی اور بدی کمانے اور آخرت کے حوالے سے ہے، کہ اس میں تم آگے سے آگے نکل سکتے ہو. کسی اور معاملے میں دنیا میں پیچھے ہو، اس دوڑ میں آگے جاؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرے گا. یہاں موقع ہے، بلکہ اس میں کمپیٹ کرو. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ کا فضل مانگتے رہو اس سے. فضل، اور فضل میں بہت بڑی شے ہے ہدایت. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیے ہیں وارث اس مال میں کہ جو چھوڑ جائیں ماں باپ یا رشتہ دار اور وہ وارث معین ہو گئے ہیں اور ان کا حصہ بھی معین کر دیا گیا. والذین عقدت ایمانکم اور وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو چکے ہوں, فآتوہم نصیبہم ان کو ان کا حصہ دے دو. یہاں اصل میں مراد یہ ہے کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں مواخات کرائی تھی, یہ دونوں بھائی بھائی ہیں, تو کیا ان دونوں کو بھی اس حوالے سے یہ مواخات جو کرائی گئی تھی اب وراثت میں اس کو بھی حصہ ملے گا بھائی کی حیثیت سے؟ فرمایا کہ نہیں, ان کو تم اپنے جو بھی اپنے پاس سے کچھ دے دو یا ان کے لیے تم جو 1/3 میں وصیت کر سکتے ہو اس میں ان کا حصہ رکھ دو, لیکن مستقل جو وارث ہیں ان میں وہ شامل نہیں ہیں. وہ مواخات جو ہے وہ ایک اسلامی بنیادوں پر ہے, ایک فضیلت کی بنیاد پر ہے, آپس کی مدد کے حوالے سے ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قانونی طور پر بھی ایک دوسرے کے وارث بن جائیں گے. تو والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم انہیں ان کا حصہ دے دو, تم ان کے لیے اپنی وصیت میں سے ان کے لیے کچھ وصیت کر کے جا سکتے ہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے, ہر شے اس کے سامنے ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر.